گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف نبی اکرم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ فرض علوم کورس کا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض ہیں. نماز وہ فریضہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہ نماز درست ہوتی ہے تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور اگر اس میں ہی کوئی کمی ہے تو وہ شخص رسوا ہوا، اس نے نقصان اٹھایا. نماز کے بارے میں آدمی کو، ایک مسلمان کو، کتنا سنجیدہ اور کس طریقے سے اس نماز کی ادائیگی کو کرنا ہے، اس حوالے سے ایک مسلمان کو بہت حساس ہونا چاہیے. ایک تو وہ تعداد اور طبقہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، نمازوں کو معاذ اللہ قضا کرتے رہتے ہیں. اور جو خوش نصیب اسلامی بھائی نماز اپنے اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں تو ان میں بھی ایک اچھی خاصی ایسی تعداد ہے کہ جو باقاعدہ نماز کو اس طریقے سے پڑھنا جس طرح شریعت کا اس سے مطالبہ ہے، اس طرح نماز پڑھنے سے شاید قاصر رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے حسب حال جہاں اس کو دیگر علوم سیکھنے ہیں، علوم شرعیہ دینیہ، حسب حال جہاں اس پر دیگر کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح نماز کے حوالے سے کہ جب وہ شریعت کی طرف سے مکلف بنا دیا گیا اب اس پر نماز کا فریضہ ہے تو اس کو ایسے وہ احکام اور مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جن کے ذریعے وہ اپنی نماز درست طریقے سے ادا کر لے۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع اور سجدے پورے کرتا گئے، اس کی قرات کو مکمل کرتا گئے، تو وہ نماز اس آدمی سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اس نماز کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ نماز اس کے لیے، آدمی کے لیے چمک بھی ہے، نور بھی ہے، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز اس بندے کے بارے میں شفاعت بھی کرے گی۔ اور جو شخص نماز کو ہی درست طریقے سے ادا نہ کرتا ہو، اس کے رکوع سجود قرات کو درست نہ کرتا ہو، اس کی تکمیل درست نہیں کرتا، روایت میں آتے ہیں کہ یہ نماز اس آدمی سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، اور وہ نماز کو جب آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو دروازے اس پر بند ہوتے ہیں، تاریکی چھائی ہوتی ہے، اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے پڑھنے والے کی۔ یہ روایت ہمیں یہ بات سمجھنے میں اب کوئی بھی پیچھے دقت اور مشکل نہیں رہ جاتی کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کو کس انداز سے ہم نے پڑھنا گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے رکوع سجدے پورے نہیں کر رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اگر تمہیں نماز کی حالت میں اسی طرح، یعنی جس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو، اب تمہیں نماز کی حالت میں ہی موت آ جائے تو تمہاری موت جو ہے وہ طریقہ محمدی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر واقع نہ ہوئی۔ اور نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ اس سے سوال کیا کتنے عرصے سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو، تو اس نے بتایا کہ 40 سال سے۔ فرمایا 40 سال سے تمہاری نماز نہ ہوئی۔ بکثرت وہ اسلامی بھائی وقت بھی نکالتے ہیں، اور نکالنا ہے، نماز فرض ہے، اس کے لیے جانا ہے، اور پھر اس کے باوجود اس کے اندر ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز کے اندر فساد آتا ہے، ان کی نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور نماز کو درست طریقے سے مطابق، اور الحمدللہ شروع سے آج تک دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول میں نماز کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو کڑن ہیں، آپ جو اس بارے میں ارشادات فرماتے رہتے ہیں، اور کئی بار مدنی چینل پر بھی متعدد اس طرح کے سلسلے آن ایئر بھی ہوتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ایسے مدنی گلدستے بھی چلتے رہتے گئے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود نماز کا باقاعدہ پریکٹیکل کر کے بھی کئی ارکان کا سکھا رکھے ہوتے ہیں، کئی بار ان چیزوں کی ترغیبات دے رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ شروع سے لے کر آج تک اجتماعات ہو، مدنی قافلے ہوں، الحمدللہ اس پیارے ماحول، مدنی ماحول میں ایک ایسا جدول ساتھ ساتھ یہ ضرور چلتا ہے کہ جس میں مسلمان کی نماز کو درست کرایا جائے، چاہے پریکٹیکل کر کے، بیان کر کے، سکھا کر، سمجھا کر، نماز کے طریقے کے حوالے سے، نماز کے احکام کے حوالے سے متعدد سلسلے مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل پر امید ہے دیکھ چکے ہوں گے۔ تو نماز کی حساسیت کا اندازہ تو یہ ہر مسلمان کو ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آج کا یہ موضوع نماز کی شرائط انتہائی توجہ کے ساتھ تمام اسلامی بھائی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، لکھ لیں، کہ باقاعدہ اگر لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ نماز میں بعض چیزیں شرائط سے تعلق رکھتی ہیں، بعض فرائض سے، بعض واجبات سے، اور بعض چیزیں وہ جو سنت مؤکدہ اور بعض دوسری کی سنت غیر مؤکدہ اور مستحبات وغیرہ. شرائط عموماً اس کام سے پہلے شرائط کا معاملہ ہوتا ہے اور شرائط کو کمپلیٹ اس عمل سے پہلے کیا جاتا ہے. اگر شرط میں جو نماز کے لیے شرائط ہیں کسی چیز کی خامی رہ جائے، کمی رہ جائے، وہ ناقص رہے، تو وہ نماز تو آغاز ہی نہ ہوا، وہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور اگر شرائط تو پوری ہیں لیکن نماز شروع ہو گئی، اب فرائض کا تعلق نماز کے اندر ہوتا ہے، تو اب فرائض میں سے اگر کسی چیز کی کمی رہے تو نماز ہی نہ ہوگی. یعنی شرط نہ رہے تو بھی نماز نہیں ہوتی، نماز شروع ہی نہیں ہوتی تو نماز ہی نہیں ہوئی. فرائض میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو بھی نماز اس کی نہ ہوگی. اب آگے مزید بات آ جاتی ہے کہ نماز کے واجبات، نماز میں کئی واجبات. اب اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب قصدن تر کیا ہو، جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہو، تو وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. قصدن نماز کا واجب تر کرنے کی وجہ سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، ایسا کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، اس پر توبہ لازم ہے، البتہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر بھولے سے کسی سے واجب ترک ہو جاتا ہے، واجب رہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز سجدہ سہو اگر کر لے تو اس کی نماز تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. اور اگر بھولے سے واجب بھی ترک ہوا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پھر واجب ہو جاتا ہے. نماز کی وہ جو سنت مؤکدہ ہیں اگر ان کو ترک کرنے کی کوئی عادت بنا لیتا ہے تو گناہگار ہوتا گئے. اس طرح جو دیگر مستحبات وغیرہ گئے ان کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ثواب کے اندر کمی آتی ہے، البتہ نماز اس کی ہو جائے گی. تو یہ ایک بنیادی سی بات ہے، ان کو یاد رکھنا کہ شرائط، فرائض، واجبات، یعنی کتنا ان میں تعلق ہے. کہ کئی مرتبہ ان میں کوتاہی کمی رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اور سنت مؤکدہ کے ترک کے عادی بنیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو ایک انسان کو اپنی نماز کے بارے میں ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ شرائط کو وہ درست طریقے سے پورا کر لے، فرائض وہ بھی درست طریقے سے پورا کرے، واجبات بھی درست طریقے سے پورا کرے. المختصر یہ کہ اپنی نماز کو اس طرح پڑھے کہ وہ گناہ سے بھی بچا رہے، یعنی کوئی ایسا فعل کا ارتکاب نہ کرے جس کی وجہ سے اس کو گناہگار کہا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسے فعل کا قصدن ارتکاب کرے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ سے پھر اس پر نماز پڑھنا بھی ضروری ہو اور وہ شخص گناہگار بھی ہو. تو شرائط میں سے سب سے پہلی بات، نماز کی چھ شرطیں ہیں. شرائط میں سے نماز کی چھ شرائط ہیں، اور اس کو بارہا یہ سنی ہوتی ہیں اور پڑھی بھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ حافظے میں بھی رہیں گی اور یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی. نماز کے لیے شرائط میں سے پہلی شرط طہارت. چھ شرطیں ہیں کل، پہلی ہے طہارت. دوسری ستر عورت، ان کی انشاءاللہ ابھی تفصیل عرض کرتا ہوں. تیسری شرط استقبال قبلہ. نماز کی چوتھی شرط وقت. پانچویں شرط نیت، اور چھٹی اور آخری شرط تکبیر تحریمہ. کتنی شرطیں ہوئی نماز کی؟ چھ شرطیں. نماز کی کون کون سی شرطیں؟ پہلی شرط کون سی ہے؟ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. چھ شرائط ہیں نماز کی، اور ان میں سے پہلی شرط طہارت ہونا. طہارت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور غالباً آپ اس سے پہلے فرض علوم کورس میں ہی نجاستوں کا بیان پورا تفصیل سے سماعت کر چکے ہیں. طہارت نماز کی پہلی شرط ہے. طہارت سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو لباس پہنا ہوا ہے، آدمی نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ سے اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ، یعنی نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ ہے طہارت. بدن اور کس چیز سے پاک ہونا ہے؟ نجاست سے. نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، نجاست حکمیہ اور نجاست طہارت. میں تین چیزیں، بدن، دوسری چیز لباس، اور جس جگہ نماز پڑھنی. تین چیزوں سے پاکی، بدن اس کا پاک ہو. بدن دو طرح، یعنی نجاست حکمیہ سے بھی حقیقیہ سے بھی. نجاست حکمیہ وہ نجاست جو بظاہر کسی نظر نہیں آ رہی اس طرح، یعنی اس پر بے وضو ہے، وضو کرے. اگر وہ حدث اکبر یعنی جنابت کی حالت میں ہے تو اس کو پہلے غسل کرنا یہ ضروری ہوگا. جنابت کی حالت میں ہے تو اس سے پاک ہونا، بے وضو ہے تو وضو کر لینا. یہ اور اسی طرح خواتین اسلامی بہنیں اپنے مخصوص ایام سے پاک ہونا، کیونکہ یہ بھی نماز کے لیے معنی ہے. یعنی اس صورت میں بھی نماز پڑھنا مخصوص ایام میں، یہ عورتوں کے لیے جو ماہواری کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں نماز ان کے لیے شریعت کی طرف سے معاف ہوتی ہے. تو بدن کا نجاست حکمیہ، بے وضو ہیں وضو کیجئے، غسل فرض ہے جنابت کو دور کیجئے. جب یہ معاملہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نجاست حقیقیہ، یعنی ظاہری طور پر جو نجاست ہو، جس کا اپنا جو دیکھی جا سکتی ہو بدبو، سمیل وغیرہ جس میں ہوتی ہے، تو حقیقیہ نجاست جس کو چھوا جا سکتا ہو، تو یہ کہلاتی نجاست حقیقیہ. ان دونوں چیزوں سے پاک ہونا، حکمیہ سے بھی اور حقیقیہ سے بھی. اب اس میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ تفصیل آپ نجاستوں کے بیان میں پورا اس کی ملاحظہ کر چکے ہوں گے کہ کئی نجاستیں جن کے احکام غلیظہ کے ہیں، اور بعض وہ نجاستیں جن کے احکام نجاست خفیفہ کے ہیں. ناپاک وہ بھی ہے، ناپاک یہ بھی ہے، لیکن نماز کے حوالے سے کئی اعتبار سے ان کے اندر فرق آتا ہے. اگر نجاست غلیظہ میں سے کوئی نجاست بدن پر یا لباس پر ایسی لگی ہے، اس قدر لگی ہے کہ وہ نماز کے لیے مانے ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے وہ رکاوٹ بنے گی، تو ایسی صورت میں اس کا ازالہ کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو پاک کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. نجاست غلیظہ، اب کسی کے جو ہے وہ جسم پر یا لباس پر اتنی لگی ہے کہ وہ ایک درہم سے کم ہے. درہم سے مراد یہاں پر نجاست دو اعتبار سے، بعض وہ نجاستیں ہوتی ہیں جو پانی کی طرح ہوں، لکوڈ ہوں، اور بعض وہ نجاستیں جس جو باقاعدہ جو ہے وہ پانی کی طرح نہیں، اور بلکہ ایک دوسرے جو ہے وہ جسم کی صورت اختیار کی ہوتی ہے، اور جیسے پخانہ ہو گیا، اسی طرح گوبر ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو ان کے اندر درہم سے مراد ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے، درہم سے مراد وزن کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور وزن اس کا ایک درہم کا تقریباً 4.5 ماشے بیان کیا گیا ہے. تو نجاست غلیظہ اس سے اگر یہ درہم سے کم ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے. ایسی صورت میں بھی اگر کوئی نماز پڑھتا گئے تو اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے، خلاف سنت ہوتی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اچھی بات ہے، بہتر ہے اس کا اعادہ کرنا. لیکن نماز ہو جاتی ہے، اس کا اعادہ کرنا، دوبارہ پڑھنا اس پر واجب نہیں ہوتا ہے. دوسری کہ اگر ایک درہم کے برابر لگی ہوئی ہے، تو ایک درہم کے برابر اگر نجاست لگی ہو تو اب اس نجاست کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے. اگر اس کو پاک کیے بغیر ویسے ہی کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا گئے تو ایسی صورتحال میں وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. اور قصدن یہ اس طرح پڑھنا یہ بھی گناہ کا عمل ہے، گناہ کا کام ہے. تیسری بات کہ درہم سے زائد لگی تو نجاست درہم کے کم، درہم سے نجاست کے بارے میں تین باتیں ہم نے، اور نجاست سے مراد وہ بھی غلیظہ نجاست، درہم سے کم نمبر دو، درہم کے برابر نمبر تین، درہم سے زائد. درہم سے کم، درہم کے برابر، درہم سے زائد. درہم سے کم ہوگی نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ خلاف سنت ہے، اس نماز کا اعادہ بہتر ہے. اور درہم سے، درہم کے برابر، تو یہ نماز درہم کے اگر برابر ہوگی تو ایسی صورت میں واجب ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا، اور قصدن پڑھنا بھی گناہگار ہوگا. اور اس کو ازالہ کرنا، ختم کرنا، پاک کر کے نماز پڑھنا یہ واجب ہے. درہم سے زائد ہے تو نماز اس کی ہوگی ہی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اب واجب فرض ادا ہو گیا ہوں اور واجب کے لیے دوبارہ پڑھی جا رہی، نہیں، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں. اور قصدن پڑھنا گناہگار ہے. اور اگر کوئی مسلم کوئی آدمی، کوئی شخص معاذ اللہ استخفاف کی نیت سے نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اور اس طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ علماء کفر لکھتے ہیں. تو یہ انتہائی جو ہے وہ احتیاط والی بات ہے، اس کو یاد رکھنا، قاب حفظ رکھنا یہ ضروری بات ہے. تو یہ تین چیزیں ہم نے نجاست کے بارے میں، نجاست غلیظہ کے بارے میں یہ احکام ہم نے سماعت کیے. اور دوسری ہے کہ نجاست خفیفہ. نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے جس عضو پر لگی ہو اگر وہ اس کی چوتھائی سے کم ہے تو یہ معاف ہے، اور اگر چوتھائی یا چوتھائی سے زائد ہے تو ایسی صورت میں نجاست خفیفہ اگر لگی ہو تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی. اس کا ازالہ کرنا، یعنی پہلے اس نجاستوں کو دھونا، پاک کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. مشورتاً عرض کرتا ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان، اس میں یہ نجاستیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. یعنی آپ خود اندازہ کیجئے کہ ناپاکی لگ رہی ہے، ایک ناپاکی کا حکم غلیظہ یعنی سخت حکم ہے، ایک کا حکم خفیفہ ہلکا حکم اس اعتبار سے گئے. اور ایک نجاست وہ ہے کہ جو درہم برابر لگ رہی ہے تو اس پہ احکام جدا ہو رہے ہیں. دوسری نجاست وہ ہے کہ اگر وہ عضو اور وہ جس جو کہ کپڑے کے اس عضو کے چوتھائی سے کم ہے، چوتھائی سے کم اگر لگی ہوئی ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، البتہ اس کو بھی جو ہے وہ پاک کرنا چاہیے، پاک کر کے پڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی پڑھ لیتا گئے تو اس کی بہرحال نماز اس طرح ہو جائے گی. تو یہ آپ وہاں اس رسالے کے اندر دیکھیں گے کپڑے پاک کرنے کے طریقہ. تو نجاستوں کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ یہ غلیظہ نجاستیں ہیں، یہ خفیفہ ہیں، اور وہاں اس کے ساتھ ان کو پاک کرنے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں. اللہ کریم علم سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب اس کے ساتھ لباس، کپڑا پہنا ہوا ہے، جو لباس آپ نے پہنا ہے، قمیض پہنی، چادر لی ہے تو چادر بھی، اور جو کچھ بھی آپ نے زیبتن کیا ہوا ہے، اور یہ ان چیزوں کو ان تمام کے اندر دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھے کہ میں قمیض شلوار پہنی ہوئی وہ پاک ہے، اور بقیہ چیزوں کا جو ہے وہ اوپر سے سویٹر پہنا، جرسی پہنی یا کوئی بھی چیز ایسی پہنی، چادر پہنی. تو جو آپ یہ پہن رہے ہیں تو یہ پورا نمازی کا لباس ہی کہلاتا ہے. تو یہ جتنی باتیں یہ بیان فرمائے گی تو یہ ان سب کے اندر دیکھنا اور ان سب کے اندر انہی کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے. جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہو. تین باتیں پاکی کے لیے ہم نے سنی کہ نمازی جہاں اس کا اپنا بدن اور اپنا لباس، اور اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بدن لباس اور وہ مکان وہ جگہ جہاں اس نے نماز پڑھنی. تو جہاں نماز پڑھنی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اعضائے سجود، یعنی جہاں نمازی کھڑا ہے تو اس کے اعضاء لگ رہے ہیں. اگر وہ کھڑا ہے اس کے پاؤں جہاں رکھے ہوئے گئے، سجدے میں جائے گا تو گھٹنے بھی رکھے گا، اس کے ساتھ ہتھیلے بھی زمین پر وہ رکھے گا، پھر اپنی پیشانی کو بھی زمین پہ رکھے گا. تو یہ کہلاتے ہیں اعضائے سجود، یعنی سجدہ کرنے کے اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا گئے. تو ان جگہوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. اب بعض اوقات آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، ایک کمرہ ہے روم میں گھر کا، اس کے ایک کونے میں کوئی نجاست ہوگی، مثال کے طور پہ بچے نے وہاں پہ گندگی کر دی، پیشاب کر دیا، تو اب اس کی وجہ سے یہ پورا کمرہ اس کو ناپاک کہیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ ایک دوسرے مقام پر، یہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں بھی وہ جگہ کہ جہاں اس کے استعمال میں گئے، اس کے پاؤں آ رہے ہیں، اس کے گھٹنے آ رہے ہیں، اس کے پیشانی سجدے کے اندر آئے گی، تو ان جگہ کا اعتبار گئے. تو لہذا اگر کمرے کسی طرح ایک طرف نجاست ہو، یہ دوسری طرف نماز پڑھ رکھے گئے، یا اس ناپاکی سے ہٹ کر نماز پڑھ رکھے گئے، تو ایسی صورت میں وہاں جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ادھر کوئی خلل نہیں پڑے گا. ہاں البتہ بدبودار جگہ ہو تو پھر نجاست وغیرہ کو پہلے ازالہ کیا جائے، کہ ذکر اللہ ایسی جگہوں پر اس کی ممانعت ہوتی ہے کہ جو جگہیں بدبودار ہوں، جہاں سے بدبو آ رہی ہو. اس کے ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں عموماً لوگوں کے فرش نہیں ہوتے، کچی زمینیں ہوتی ہیں، کچی زمینوں پر گوبر کو لیس دیا جاتا ہے، اور گوبر سے اپنے وہ فرش بنا لیتے ہیں اور ان کو لیپ کر لیتے ہیں، لیس لیتے ہیں. تو جب گوبر یہ زمین پر ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی کہ یہ گوبر ہی ہے، تو اب یہ زمین جو ہے یہ ناپاک ہے. تو اس پر نماز پڑھنے کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کپڑا، یعنی کسی کوئی موٹا کپڑا اس پر بچھا کر، یا کوئی صف دری جائے نماز جس طرح ہوتی وہ کوئی بچھا کر اس مقام پر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی وہاں پر کوئی عام طور پہ فرش ہے، فرش پہ تو ہم ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے. اگر کوئی بغیر چیز کے جو ہے وہ بچھائے ہوئے اپنی پیشانی زمین پر ہی ٹیکتا ہے، اس کی گرد اس کی پیشانی پہ لگ جائے، تو یہ تو سعادتوں والی باتیں ہیں. اور لیکن اگر ایسی زمین ہے جہاں گوبر وغیرہ ہے اور گوبر سے لیس کی ہوئی ہے اس زمین کو، تو اس کے اوپر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بصورت دیگر اس کی اجازت نہیں ہوگی اور نماز بھی اس کی نہیں ہوگی. تو یہ نماز کی ایک شرط ہم نے پڑھی جس کو کہتے ہیں طہارت، اور اس کی یہ تفصیل پڑھی کہ تینوں طرح کی یہ طہارتیں، بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، اور وہ جگہ بھی پاک ہو. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز کی دوسری شرط ستر عورت، اور اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، نماز میں اس کو چھپایا جائے، بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے. اب یہ تفصیل ہے، بعض احکام نماز کے اندر ہیں اور اس کی تفصیلات ہیں، اور اس میں خواتین کے حوالے سے بالخصوص اس شرط کے اندر اور تفصیل زیادہ ہے، جس میں خواتین کے لیے اور زیادہ اس میں جو ہے وہ مسائل ہیں. نماز کے حوالے سے ستر عورت ایک مرد کے لیے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں سمیت تک سارا حصہ یہ چھپانا یہ ضروری فرض ہے. یہ عام حالت میں بھی اس کا یہی حکم ہے، یعنی نماز کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ عام حالت میں بھی اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ یہ چھپائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یا اپنے کھیل کود کی وجہ سے ایسے لباس پہنتے ہیں اور جس کے اندر ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بعض معاذ اللہ ایسے کہ جن کی رانیں تک نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا کرنا ان کا حرام ہے. اور ایسوں کی طرف قصدن دیکھنا یہ بھی حرام ہے. اپنی نگاہوں کو ہم نے بھی بچانا گئے اور وہ خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں. ایسے لوگوں کو سیکھنا چاہیے یہ حکم شرعی، اور اس پر عمل کرنا اس پر لازم ہے کہ خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گناہوں سے بچائیں. تو ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ حصہ، یہ اس کے فرائض میں سے ہے، یعنی یہ چھپانا فرض ہے. اور عام حالت میں بھی اور جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں جہاں جہاں ان چھپانے کی عادت، بلا عذر شرعی برہنہ رہنا بغیر کسی غرض صحیح کے اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی. کہ آدمی ویسے ہی کہے کہ میں برہنہ جو ہے وہ رہ رہا ہوں، مجھے کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا، تو بغیر غرض صحیح اس کی اجازت ہے. کوئی غرض ہے ٹھیک ہے، کسی وجہ سے ہے، سبب ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. عورتوں کے لیے پانچ اعضاء، منہ کی ٹکلی، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلوے، ان کے علاوہ سارا جسم چھپانا یہ لازمی ضروری ہے. پانچ اعضاء ہوئے، چہرہ، اور چہرے میں بھی یہ عموماً ہمارے ہاں ٹھوڑی کے نیچے سے یہ سمجھتے کہ یہ والا سارا جو ہے وہ حصہ، یہ بھی عموماً اس کو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حصہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ اس کا شمار گلے سے ہے، اور یہ اعضائے ستر میں سے ہے خواتین کے لیے. نماز کے اندر بھی ان کو اس چیز کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ یہ ٹھوڑی کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ بھی چھپا رہے. تو یہ پانچ کے علاوہ بقیہ سب خواتین اسلامی بہنیں یہ ان کو چھپائیں گی نماز کے لیے جو ضروری ہے. اور اس میں یہ بات بھی لازمی طور پر گئے کہ ایسا باریک کپڑا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، جلد جو ہے وہ چمک رہی ہے، رنگ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ کپڑا ایسا کپڑا نہیں کہلائے گا کہ اس نے ستر عورت بھی کر لیا اور نماز کی ایک شرط کو بھی پورا کر لیا. یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی مانے ہیں ایسا کپڑا، اور عام حالت میں بھی دوسروں کے سامنے جب جائیں گے تو یہ کپڑا بھی ستر عورت کے لیے مانے ہیں، یعنی اس کا ستر عورت والے حکم پر عمل نہ ہوا تو اسی صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی. تو نماز کے لیے ایسا کپڑا چاہیے کہ جس سے بدن کی یہ رنگت مردوں کے لیے، اب مرد ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہاں اگر انہوں نے کوئی موٹی شلوار پہنی ہوئی ہے، موٹا کپڑا پہنا ہوا ہے، اوپر کی قمیص وہ اگر باریک پہن لیتے ہیں، ان کے بازو نظر آ رہے ہیں، کندھے نظر آ رہے ہوتے ہیں عموماً، تو مردوں کے لیے پھر بھی اس میں وہ مسائل نہیں ہیں کیونکہ ان کے ستر کے مقام وہ چھپے ہوئے گئے. لیکن خواتین اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ان کے تو پانچ اعضاء کے علاوہ بقیہ سب چھپانے، اور بقیوں کو چھپانا ایسے گئے کہ باریک کپڑے نہ ہوں جس سے ان کے جسم جو ہے وہ نظر آتے ہوں، ان کی رنگت ظاہر ہوتی ہو، ایسا باریک کپڑا یہ نہ ہو، یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو موٹا کپڑا ہونا چاہیے عام حالت میں بھی، اور اب تو ایسے رواج ہیں معاذ اللہ خواتین کے اندر بہت ہی زیادہ یہ رواج کہ ہاف آستین اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب گھر میں محرم ہو نہ غیر محرم ہو، اسی طرح مہمان آ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو یہ سب کے سب، یعنی یہ وہ حصے جن کا چھپانا اس کا ایسو کے لیے فرض گئے، اور مسلسل وہ جو گئے وہ اس گناہ کے اندر جو گئے وہ مبتلا ہو رہی ہوتی ہے. موٹا کپڑا، اتنا بعض اوقات کپڑا موٹا ہوتا ہے اور موٹا کپڑا جسم نظر نہیں آ رہا، اسے جسم کی رنگت ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن جسم کے ساتھ ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے وہ ان اعضاء کی حیت واضح ہو رہی ہے. کپڑا تو موٹا ہے، وہ رنگت بھی نظر نہیں آ رہی، جسم بھی اس سے جو ہے نظر نہیں آتا، لیکن وہ جسم کے ساتھ ایسا ٹائٹ ہے، چپکا ہوا ہے، کہ جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہوتا ہے ان اعضاء کی حیت واضح ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ عام طور پر پینٹ شرٹ پہننے والے، پینٹ پہنے وہ پہنے، اگر پینٹ بھی پہننی ہے تو جو ڈھیلی ڈھالی ہو، جس کے اندر اعضاء ایسے جو گئے وہ بالکل ایک کپڑا ایسا چپکا ہوا نہ ہو کہ اعضاء کی حیت جو واضح ہو رہی ہو. ڈھیلی ڈھالی پینٹ پینٹ وغیرہ پہنے، اگر کوئی پہنتا گئے تو پینٹ میں بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز اس کی ہو جائے گی. موٹا کپڑا پہنا ہے اگرچہ چپکا ہوا ہے، سترے عورت کے حوالے سے، یعنی نماز کی جو شرائط میں سے گئے، نماز اس سے بھی ہو جائے گی، لیکن ایسا کپڑا پہننے کی اس کو اجازت نہیں ہے، یہ پہننا منع، گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ اپنے اعضاء کو کوئی اس طرح حیت کو واضح کرتا ہو. اور دوسروں کو بھی یہ ترغیب ہے کہ ایسوں کی طرف نظر نہ کریں، ان کی طرف نہ دیکھیں. تو اس لیے ان کپڑوں سے بھی اس اعتبار سے بچنا چاہیے. بعض اوقات پینٹ شرٹ والے ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں کہ پینٹ پہنی ہوئی ہے اور شرٹ بہت چھوٹی سی پہنی ہوئی ہے. اب پینٹ پہنی، شرٹ چھوٹی سی گئے، اب یہی فرض جب نماز کے لیے آ رہے ہیں تو یہی لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اسی لباس کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. وضو کر رہے ہیں تو وضو خانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کے لیے جھکنا پڑتا ہے، کمر کو جھکانا پڑتا ہے، منہ دھوتے ہیں. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اعضاء ستر، یعنی پیچھے کمر اور اس کے نیچے کے متصلن حصے، وہ واضح لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو آدمی کو خود اس حوالے سے حیا کے بھی خلاف، اور یہ تو ویسے ہی شرن بھی اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، ایسی جگہوں کو، ایسے حصوں کو ظاہر کرنا. اور بعض اوقات انتہائی تکلیف کی یہ بات ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر بھی، ظاہر ہے پھر وہ مسجد میں بھی وہی لباس پہن کے جائیں گے، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، نماز کی حالت میں گئے، اور اپنے جو ہے وہ کمر اور اس کے نیچے کا حصہ متصلن پیچھے سے جو ہے وہ سجدے کے اندر جانے کی وجہ سے شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، پینٹ ویسے ہی ٹائٹ ہے وہ نیچے ہو جاتی. تو یہ اعضاء ستر لوگوں پر اس طرح جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت میں گئے، مسجد میں گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے گئے. تو اس کا خیال رکھنا اسے تمام حضرات پر بہت ضروری اور لازم ہے کہ اگر کوئی پینٹ پہنتا ہے تو ڈھیلی ڈھالی ہو پینٹ، اس میں اعضاء بالکل واضح، ان کی حیت نظر نہ آتی ہو، کیفیت پتہ نہ چلتی ہو اسے. اور دوسری بات ساتھ یہ ہے کہ سجدہ کریں، رکوع کریں، وضو کرنے کے لیے وضو خانوں پر بیٹھیں تو ان کے پیچھے جو گئے وہ ستر کے جو حصے گئے وہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے. اعضاء ستر جن کا چھپانا فرض ہوتا ہے، ان میں یہ یاد رکھیں کہ ان میں کوئی بھی عضو، یہ مختلف اعضاء ہیں، مردوں کے الگ اور عورتوں کے اعضاء جدا بیان کیے گئے ہیں کہ کون سا حصہ کہاں سے لے کر کتنا حصہ کہاں تک جو ہے وہ بنے گا جو ایک عضو کہلائے گا. تو اگر ایک عضو چوتھائی سے کم کھلا، اگر ایک عضو ستر عورت کے حوالے سے جو حکم شرعی ہے، ایک عضو اگر چوتھائی سے کم کھل گیا تو ایسی صورت میں تو نماز ہو جاتی ہے، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً ہی چھپا لیا، یعنی بقدر ایک رکن تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فوراً چھپا لیا تو بھی نماز ہو جائے گی، اور ایک رکن کی مقدار اگر کھلا رہا یا بالقصد کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو ایسی صورتحال میں نماز نہیں ہوگی، نماز یعنی جاتی رہے گی، فاسد ہو جائے گی نماز. اگر نماز کے اندر چوتھائی سے کم یہ کوئی عضو اعضائے ستر میں سے واضح ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے ستر، تو ایسی صورت میں چوتھائی سے کم ہے نماز ہو جائے گی. چوتھائی اور یا چوتھائی سے زائد، یہ اگر عضو کھلا اس کا قصد نہیں ہے، ویسے کھل گیا کہیں سے ظاہر ہو گیا، تو ایسی صورت حال کے اندر اگر اس کو فوراً چھپا لیا یعنی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی. ایک رکن کی مقدار کھلا رہا، تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، تو ایسی صورتحال میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور قصدن کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد اس کی قرار پائے گی. تو یہ کتنا اہم اور ضروری مسئلہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کہ اپنے اعضائے ستر کو نماز کے اندر چھپانا یہ ضروری ہے. خواتین اسلام بہنیں سروں میں ایسا دوپٹہ لیں کہ جس سے بالوں کی رنگت ظاہر نہ ہوتی ہو، بالکل ایسے مل مل کے یا باریک دوپٹے جس سے رنگت اس کی ظاہر ہوتی ہے، بالوں کی بال چمکتے گئے یہ ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی نماز کے لیے معنی بنیں گے، یعنی یہ ستر شمار نہیں کیا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہاف آستین پہنی ہوئی ہے لیکن اوپر کوئی ایسی بڑی چادر شال وغیرہ کوئی ایسی اوڑھ لی جائے کہ پورے اعضاء اس کے اندر آ جائیں اور وہ نماز کے کسی بھی حصے میں ظاہر نہ ہوتے ہوں، تو اس سے بھی جو ہے اپنی نماز کی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں اختیار کیا جائے جب کوئی پریشانی اور عذر والی بات ہو. عام حالت میں اپنے معمول کے مطابق عادت ہی اتنی بنائیں، کوشش کریں کہ آپ خود سوچیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز، اتنی محنت ہم کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی اگر فاسد ہو جائے، وہ بھی نماز بھی ہماری ضائع ہو جائے، تو یہ دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے رسوائی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی. تو اس لیے نماز کے لیے بہت ہی آدمی کو جو ہے وہ ساتھ آنا چاہیے. نماز کے لیے تیسری شرط استقبال قبلہ. استقبال قبلہ چند باتیں اب میں اختصاراً عرض کروں گا تاکہ یہ شرائط بھی ہماری پوری آج کے اسی بیان میں ہو جائیں اور فرائض بھی ہمارے پورے ہو جائیں. استقبال قبلہ، قبلہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا. جو عین کعبے کو دیکھ رہا ہو کعبے کے سامنے تو بالکل عین کعبہ کے سامنے ہوگا، اور جو بعد میں جیسے ہم ہیں یہاں پر دور دراز بیٹھے ہوئے، تو ایسی صورت میں جہتے قبلہ، قبلہ شریف کی طرف، اس کی سمت کی طرف منہ کرنا. قبلے کی طرف سے سینہ اگر پھیر لیا، اگرچہ فوراً ٹھیک کر لیا، سینہ یہ پھیرا قبلے سے بالکل ہٹ گئے، تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز نہ ہوئی. اور بلا قصد اگر ایسا ہوا، قصدن ایسا نہیں ہوا، یعنی بلا قصد اگر ایسا ہو گیا بقدر ایک رکن سے پہلے اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. قبلے میں عام طور پر مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں ہیں تو اپنے گھر کے سمت قبلے کی اس کی بھی احتیاط کر کے اس کا تعین کر لیا جائے، سمت قبلہ کو، جہت قبلہ کو یہ دیکھا جائے، کیونکہ بعض اوقات جگہ کی ایسی گولائی کی وجہ سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. وہ نارمل گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا رخ کس طرف ہے تو اپنے اندازے سے کہتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح ہے. بعض دفعہ تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر جگہ کی گولائی وغیرہ وہاں ہوگی تو کئی مرتبہ ایسا ہے کہ قبلے کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کی جو سمت ہے، جو جہت ہے، اس کا تعین بھی اچھے انداز سے، سمجھدار سے، خود اگر جانتے ہیں اس کے بارے میں، اور بہترین اس بارے میں یہ ہے کہ قبلہ نما، کمپاس آج کل بہت آسان ہے اور میسر بھی آتے ہیں، اس کے ذریعے بھی جہت کا یوں اعتبار جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس یہ سارے ذرائع موجود ہیں، سات مسجدیں، یہ چیزیں ہیں، تو بالکل درست طریقے سے اپنے گھروں میں بھی، یعنی اس کا خیال رکھنا تو ضروری ہے. آدمی ہر نماز تو مسجد میں،
ادا کرتا ہو. فرائض نماز ہے تو اس کو لیے جن پر جماعت کی شرائط ضروری ہیں تو ان پر لازم ہے مسجد میں ہی ادا کریں, لیکن اپنے گھروں کو بھی تو حدیث میں فرمایا گیا کہ قبرستان نہ بناؤ. یعنی ایسا نہیں کہ گھروں کے اندر اپنی نماز جو ہے وہ نہ پڑھتا ہو, نوافل پڑھتا ہے, سنت قبلیہ پڑھتا ہے, بادیا پڑھتا ہے اور دیگر نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں, خواتین گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں. تو اس قبلے کا بالکل درست طریقے سے ہونا یہ ضروری ہے, یعنی اس کا تعین. اور جہاں بعض اوقات سفر پہ ہوتے ہیں, کہیں ایسے مقام پہ پہنچے پتہ ہی نہیں چل رہا قبلہ کس طرف گئے, تو وہاں اولاً ان باتوں کو دیکھ لیا جائے کہ کوئی شناختیں دیکھی جائیں, وہاں کوئی محرابیں نظر آ رہی ہیں, وہاں کوئی مسجد نظر آ رہی ہے, کوئی اس طرح کی ہے, تو یہ بھی ہمیں رہنمائی کریں گی کہ قبلہ اس طرف ہے. اور جا وہاں پہ مسلمان ہیں ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, وہ ان سے پوچھ لیں کہ کس طرف قبلہ ہے, تو پھر قبلے کا تعین اس طرح کریں. اگر نہ کوئی محرابے ہیں نہ مسلمان نظر آ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں, تو اب شریعت کی طرف سے اس کو حکم ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے استقبال قبلہ کے لیے تحری کرے, سوچو بچار کرے کہ کس طرف قبلہ ہوگا, اور تحری کر کر سوچ کر پھر یہ نماز پڑھتا ہے تو جس طرف یہ نماز بھی پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. البتہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی تحری کو اپنی تحری, یعنی اس نے سوچ لیا میرے کو سوچنے کی عادت نہیں, ایسا نہیں ہوگا, وہ اپنی تحری کریں, یہ اپنی تحری کریں گے, خود سوچیں گے اور اس کے ساتھ قبلے کا تعین کریں گے. نماز کے لیے چوتھی شرط, نماز کی وقت. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا فرض ہے, ایک مخصوص وقت میں ہے. اور جب جو نماز پڑھنی ہے تو وقت کے بارے میں بھی پورے انسان کو جو ہے وہ اس کا بھی علم ہونا چاہیے, کب وقت شروع ہو رہا ہے کب وقت ختم ہو رہا ہے. نماز پڑھنی اس نے, اب اس کی ابتدا بھی پتا ہو, انتہا کے بارے میں بھی اس کو علم ہو, تاکہ ان اوقات کے اوپر صحیح طریقے سے اس کی گرفت ہو, اس کو پتا ہو کہ یہ وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں انشاءاللہ فرض علوم کورس میں ہمارے ایک پورے بیان کا سلسلہ ہے, نمازوں کے اوقات, یہ تفصیل انشاءاللہ اس بیان کے اندر ذکر کی جائے گی. ہماری آسانی کے لیے ہر نماز الاوقات کے, نظام الاوقات کے اوقات مسجدوں میں آویزہ ہوتے ہیں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں باقاعدہ نظام الاوقات کے حوالے سے کئی ملکوں کے اور شہروں کے, یعنی کئی ملکوں کے ایسے اور پھر ملکوں کے اپنے شہروں کے پورے پورے اوقات اس طریقے سے جمع کر کے لکھ کر جو ہے یہ ہمارے پاس گئے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے کیلنڈر بھی اس کے شائع ہو چکے ہیں, ویب سائٹ پر بھی معلومات مل سکتی ہے, اپنے اینڈرائڈ سیٹ وغیرہ کے اندر ایسی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے ہم نظام الاوقات کے اوپر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب وقت ختم ہو رہا ہے. نماز پڑھنی ہے ظہر کی تو اب ظہر کا وقت شروع ہو, عصر کی نماز پڑھے تو عصر کا وقت آغاز ہو, شروع ہو چکا ہو, پتہ چلے وقت سے پہلے ہی اگر نماز پڑھ لی تو اب وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز وہ نماز نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. تین قسم کے اوقات یہ مکروہ اوقات میں سے ہیں, اور ان میں کسی طرح کی بھی نماز پڑھنا, ادا ہو قضا ہو, نفل نماز ہو فرض نماز ہو, یہ پڑھنا جائز نہیں ہے. تین قسم کے اوقات, پہلا وقت جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے اس سے لے کر 20 منٹ تک, اس سے لے کر مثال کے طور پر سورج طلوع ہو رہا ہے 7:12 پہ, مثال کے طور پر 7:12 پہ سورج طلوع ہو رہا ہے, تو اب طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ آگے تک, یعنی 32 منٹ, تو 20 منٹ تک یہ جو وقت ہے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. دوسرا ٹائم جو شروع ہوگا زہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک, یعنی نصف النہار شرعی زہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک, یہ دوپہر کے اندر جو وقت آتے ہیں عموماً دنوں کے حساب سے ایام کے حساب سے اس میں اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, یہ بھی مکروہات میں سے وہ وقت ہے اور اس کے اندر بھی کسی طرح بھی کوئی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز کو ادا نہیں کیا یہاں تک کہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے حکم شرعی یہی ہے کہ وہ اس وقت ہی اپنی اس نماز کو ادا کرے اگر اس دن کی عصر کی نماز رہتی ہے, اگرچہ وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے اس کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ اپنی نماز کو ادا کرے بلا عذر. اگر اس نے اتنی تاخیر کی ہے تو یہ اس کا تاخیر کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا, گناہگار ہوگا, اور اتنی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ وقت مکروہ شروع نماز کا جو ہے وہ ہو جائے. البتہ یہ نماز اس کی ادا ہو جائے گی, یعنی اس نماز کو یہ قضا نماز نہیں کہلائے گی, نماز اس کی یہ ادا ہو جائے گی. لیکن اس کی بالکل بھی عادت نہیں بنانی چاہیے. اور جب سے لوگوں کو بعض اوقات یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ نماز اس ٹائم بھی ہو جائے گی, قضا نہیں ہوگی, لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ گناہ کے زمرے میں بھی چلا جائے گا معاملہ, تو نماز کو اس کے وقت کے اندر اندر جن پہ جماعت ضروری شرائط پائی جاتی ہوں, قریب مسجد موجود گئے اور ساتھ جو ہے وہ امام بھی صحیح العقیدہ ہیں, شرائط کے مطابق ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر یعنی یہ شرائط جماعت کی دیکھتے ہوئے ہر آدمی کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر نماز کے جماعت کے حوالے سے کیا احکام ہے. تو یہ تو جماعت کے ساتھ ہی نماز کی ادا کرنے کی کوشش کریں, بلا عذر جماعت کا ترک کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوتا. نماز کی پانچویں شرط نیت. نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے, دل کا پکا ارادہ ہو. البتہ دل میں نیت حاضر ہے زبان سے کہہ لیتا ہے, اچھی بات ہے, مستحب عمل ہے, اور اس کے لیے بھی بطور خاص کوئی عربی کے الفاظ یہ ضروری نہیں, اپنی کسی بھی مادری زبان کے اندر اردو میں بھی فارسی میں بھی ان نیتوں کو کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز کی فلاں نماز جو ہے وہ ادا کر رکھے گئے. فرض نماز پڑھ رہا ہے تو نیت فرض, ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت کے ساتھ اس کی ادائیگی, البتہ نوافل پڑھ رہے گئے تو اس میں اصح یہ ہے کہ نفل سنت وغیرہ یہ مطلق نماز کی نیت سے بھی کافی ہو جاتی ہے, مگر احتیاط اسی میں ہے کہ تراوی کے اندر تراوی کی نیت کر لیجئے, سنت کی نیت کر لیجئے, اس طرح جو جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ان کو نیت جو ہے وہ کر لیں. مقتدی ہے تو اس کو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے, مقتدی امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہے تو اقتداء کی نیت بھی اس کی یہ ساتھ ہونا یہ ضروری کہ میں امام کے پیچھے امام کے اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ نیت بھی اس کی ضروری ہے. چھٹی شرط نماز کی تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ نماز کی چھٹی شرط بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض بھی تکبیر تحریمہ آتا ہے. چھٹی شرط ہے اور پہلا فرض یہ تکبیر تحریمہ کا ہے. تکبیر تحریمہ چونکہ نماز کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے اور ایک طرح نماز سے پہلے ہے, یعنی اس کو کہتے ہوئے آدمی نماز کے اندر چلا جاتا ہے, تو اس لیے یہ شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے بھی پہلا فرض جو ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ اس کے لیے واجب ہے. تکبیر سے مطلقاً کوئی بھی اللہ اعظم اللہ اجل اس طرح کے بھی الفاظ کلمات اگر ادا کرتا ہے فرض اس کا ادا ہوگا, لیکن قصداً ایسا کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ واجب کا ترک ہو رہا ہے. واجب نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, ایسی تکبیر کہ جس کی وجہ سے آدمی کے سارے دنیاوی اب کام کاج, سلام کلام, دعا, ایسی معاملات, دنیاوی معاملات, کھانا پینا, یہ سب اس پر جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. یہ تکبیر کہتا ہوا یہ نماز کے اندر چلا جاتا ہے, نماز اس کی شروع ہو جاتی ہے. تو تکبیر میں یہ چند مسائل ایسے ہیں بہت ضروری ہیں. امام کے پیچھے ہوتے ہیں, ابھی امام تکبیر کہنے کے ارادے کر رکھے ہوتے ہیں اور مقتدی کچھ زیادہ ہی جلدی میں ہوتے ہیں کہ امام سے پہلے ہاتھ بھی باندھ کے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئے. حالانکہ یہاں تک مسئلہ موجود ہے کہ فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ اگر اللہ لفظ اللہ یہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر پہلے ہی جو ہے وہ کہہ لیا, پہلے ہی ختم کر لیا, تو اس کی نماز نہ ہوئی اس صورت میں. تو یہ اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے امام سے پہلے ویسے بھی ارکان کے اندر سبقت لے جانا امام سے پہلے ادا کرنا اس کی ہمیں شرائن بھی اجازت نہیں ہم امام کی پیچھے ہیں امام کی اقتداء میں ہیں اس کی اتباع کرتے کرتے یعنی اس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے جائیں گے امام سے قصدن سبقت لے جانا یہ جائز نہیں ہے جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا نماز شروع ہی نہ ہوئی کن نمازوں میں قیام فرض ہے یہ آگے مسئلہ دوسرا کی اس کا نماز کے فرائض میں سے تو اس کے اندر انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے یہاں یہی بات جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو تکبیر تحریمہ بھی قیام کی حالت میں اس کے اندر کی جائے بلا عذر شرعی اب اجازت نہیں ہوگی کہ بیٹھ کر تکبیر کہہ لیں یہ بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے بعض اوقات امام صاحب رکوع میں نہ جانے مقتدیوں کو یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتے کہ میری کوئی رکعت نہ رہ جائے بالکل اچھی بات ہے یہ شوق ہونا چاہیے لیکن اس کی تیاری بھی تو پہلے کیجئے آپ آئیے آپ نماز پڑھیے ذہن نصیب صفحہ اولی میں نماز آپ پڑھیے آپ تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھیے اور شروع سے ہی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے لیکن کب دوڑ لگاتے ہیں کب جلدی کرتے ہیں جب نماز شروع ہو گئی اب جلدی کر رہے ہیں اب جلدی جلدی کے اندر وضو کے اندر کئی اعضاء ان کے اندر غلطیاں کرتے ہیں ان اعضاء کے اندر غلطیاں کرتے ہوئے پھر نماز کے اسی طرح جو گئے وہ پانی کے قطرے وضو کے قطرے صفوں پر دریوں پر اس طریقے سے گر رہے گئے اور دوڑتے دوڑتے یہ نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں امام کو اگر دیکھا رکوع کے اندر ہے تو اور دوڑنا شروع کر دیں گے کبھی امام صاحب جو گئے وہ اٹھ نہ جائے تو اگر وہ رکعت چلی جاتی ہے اگر رہ جاتی ہے رکعت تو آپ اس کے دوسرے آپشن تو موجود ہیں جو شریعت کا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھیے آپ کو یہ قطعی اجازت نہیں ملے گی کہ نماز کے مسجد کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ دوڑے لگاتے رہے مسجد میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ پیچھے لگے رہے اس طرح دوڑے لگاتے ہوئے کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں اتنی دھمک پیدا ہوتی مسجد کے اندر کہ الامان الحفیظ یہ مسجد کے بالکل جو ہے وہ آداب کے خلاف ہیں اور کئی اعتبار سے آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے گناہ کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر جائیں مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایسا نہ چلیں کہ آپ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر جا رہے ہیں اس طریقے سے اس انداز سے بھی آپ مسجد کے اندر کے پورے اعضائے وضو کے جو قطرات ہیں پانی کے وہ مسجد کے دریوں کے ساتھ صاف کرتے ہوئے بلکہ قصدن لوگ کرتے ہیں دری کے ساتھ اس کو جو ہے وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے امام کو جب دیکھیں کہ امام صاحب رکوع کے اندر چلے گئے ہیں تو اب آپ کا کیا انداز ہونا چاہیے اس میں شامل ہونے کا کہ آپ اپنے معمول کے مطابق آئیں آپ صف کے اندر کھڑے ہو جائیں صف کے اندر کھڑے ہوئے اور اس میں ایک غلطی یہ بھی کرتے بعض اوقات اگلی صف میں خالی جگہ پڑی ہوئی یہ کہتے ہیں میری رکعت نہ رہ جائے یہ اس صف میں شروع کر دیتے وہ پچھلی صف میں شروع کر رہے ہیں سائڈوں سے مسجد پوری کی پوری خالی جا رہی ہوتی اور بیچ میں اتنی جگہ وہ صفیں بن رہی ہوتی ہیں تو خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان چیزوں کا بالکل خیال رکھیں تو امام صاحب اگر رکوع میں ہوں آپ رکوع میں آپ آئے مسجد کے اندر اپنی صف میں کھڑے ہوئے پہلے بالکل نارمل معمول کے مطابق آپ کھڑے کھڑے اپنی تکبیر تحریمہ جو نماز کی شرائط میں سے بھی اور فرائض میں سے بھی جس کا پورا ہونا ضروری ہے اگر وہ درست نہیں ہوگی نماز شروع نہیں ہوگی تو اس کو وہیں کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں آپ پہلے اللہ اکبر یہ تکبیر کہہ لیں اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جھکے ہوئے بھی کہتا ہے جھکتے ہوئے جاتے ہوئے کہتا ہے تکبیر تو اگر وہ ہاتھ اپنے لمبے کرے دراز کرے بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں اس کے اپنے گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو ایسی صورتحال کے اندر اس کی پھر بھی تکبیر تحریمہ وہ ہو جائے گی دوسری تکبیر اگر چھوڑ دیتا ہے رکوع کی تو رکوع کی تکبیر سنت ہے یہ کام اس کا ثواب سے محرومی والا ہوا گئے لیکن نماز تو اس کی شروع ہو چکی ہے تکبیر تحریمہ کی وجہ سے اور اس کا قیام بھی اس صورت میں ہو گیا اور وہ رکوع بھی امام کے ساتھ اگر مل جاتا ہے اور امام کے ساتھ یوں ملا کہ کچھ دیر مل گیا اگرچہ اس نے ایک بھی تسبیح نہ پڑھی ایک مرتبہ بھی تسبیح نہ پڑھی لیکن امام کے ساتھ یہ اتنا شریک رہا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے اور امام بھی اسی طرح گھٹنوں کو تھامے ہوئے وہ موجود ہیں تو یہ اتنا آپس میں مل جانا امام اور مقتدی کا اس کا رکوع بھی ہو گیا یہ رکعت بھی اس کو مل گئی اور پہلی رکعت کے رکوع میں اگر آدمی مل جاتا ہے تو اس کو تکبیر اولا کی فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ شروع سے آغاز سے ہی وہ اس میں شامل ہو, لیکن اگر رکوع میں بھی پہلی رکعت کا اس کو مل جاتا ہے تو تکبیر اولا کی فضیلت بھی اس کو مل جائے گی. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. لفظ اللہ کے بارے میں بہت سی اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے یعنی بہت سی غلطیاں بھی کر لیتے ہیں, اور درست لفظ تو اللہ اکبر یہ پڑھ لیا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے الف کو بہت زیادہ کھینچ دیا جاتا ہے, اللہ کے الف کو یعنی اللہ یہ پڑھنا ہے. اب اس صورت میں یہ حمزہ شروع میں اللہ, اب اس کو کھینچ دیں معاذ اللہ اللہ, اس کو کھڑا زبر بنا کر اس کو کھینچ دیں, یا آگے اکبر ہے اکبر, اب اسی الف کو اکبر یا اکبار, یہ غلطیاں عموماً کرتے ہیں اور ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی ان کے معنی فاسدہ جان کر اس طریقے سے پڑھتا ہے ان کو تو وہ تو شخص ویسے ہی کافر ہو جائے گا, تو اس لیے بہت احتیاط اس میں ضروری. لیکن یہ درست مسئلہ سمجھ لیجیے گا, بعض اوقات امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ قیام سے سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں, رکوع سے اٹھے اب سجدے میں جا رہے ہیں, اب وہ پڑھے اللہ اکبر, تو اب اس کو یہ نہیں سمجھے کہ انہوں نے بہت کھینچ دیا, انہوں نے لام کو کھینچا ہے, لام کو کھینچا ہے نہ کہ حمزہ کو. اللہ یہ اور ہے, اللہ یہ اور ہے, تو اب اس طریقے سے اس کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح اکبر کو بھی با کو بھی نہیں کھینچنا ہے, اور نہ ہی اکبر کے پہلے شروع کے حمزہ کو اس طریقے سے کھینچ کر پڑھنا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. نماز کا دوسرا فرض قیام, نماز کا دوسرا فرض قیام, قیام کھڑا ہونا, کن نمازوں کے اندر کھڑا ہونا یہ فرض ہے, بلا عذر وہ نماز درست نہیں ہوگی. فرض نماز لکھ لیجئے, فرض نماز وتر, عیدین, سنت فجر, فرض وتر عیدین سنت فجر, ان میں قیام فرض ہے. بلا عذر صحیح اگر بیٹھ کر کوئی پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. بلا عذر شرعی اگر کوئی ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. قیام کا ادنا درجہ تو یہ ہے, یعنی جیسے اب میں کھڑا ہوں بالکل سیدھا کھڑا ہوں یہ قیام ہے, اور اگر کوئی تھوڑا سا جھکا ہوا بھی ہے لیکن اتنا نہیں جھکا ہوا کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں, اس کو بھی قیام ہی کہیں گے, قیام اس کا ہو جائے گا. اور اگر کوئی اتنا جھکے جھکے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے تو اب یہ قیام نہیں ہوا, یہ رکوع کے اندر بات چلی جائے گی. تو جیسے شروع میں ہم تکبیر تحریمہ میں بھی یہ بات سیکھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے اندر قیام, قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا ان نمازوں میں جن کے اندر قیام فرض ہے, تو اس کا خیال وہاں بھی رکھنا ضروری ہے کہ آپ جلدی جلدی جھکے جھکے اگر تکبیر کہتے جائیں اور تکبیر اس وقت کہی کہ آپ کے ہاتھوں نے گھٹنوں کو چھو لیا تو وہ آپ کی تکبیر تحریمہ بھی شمار نہیں کی جائے گی, یعنی نماز اس صورت میں بھی نہیں ہوگی. اور پورا قیام تو یہ ہے کہ آدمی بالکل نارمل سیدھا یہ کھڑا ہوا, یہ پورا قیام ہے اس کا. کھڑے ہونے میں اگر بازو کا تکلیف ہوتی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, کھڑا رہتا ہے, وضو اس کا قائم نہیں رہتا، نجاست بہ جاتی ہے، پیپ نکلتی ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، واقعی صحیح اور درست اگر اس کا عذر اس بارے میں اگر کوئی ہوتا گئے تو ایسی صورتحال کے اندر، یعنی یہ وہ گنجائشیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قیام آدمی سے ساکت ہو جاتا ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ جانا، تھکن ہو رہی بیٹھ کے نماز پڑھ لی، تھوڑا سا بخار ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لی، کچھ تھوڑی سی تکلیف درد ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لی، سارا دن کے گھر کے کام کاج ہوں گے، خواتین کے اندر بکثرت یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ سمجھتی شاید پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی بقیہ بیٹھ کے پڑھنی، تو فرائض جن کے اندر نماز اپنی فرائض کو اس طریقے سے ضائع کر رہی ہوتی عموماً اسلامی بہن خواتین بھی، اور بعض اوقات دارالافتاء میں ایسے سوالات بھی آتے ہیں دارالافتاء سنت میں کہ جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے پوری زندگی کی نمازیں پڑھی ایسی ہیں بیٹھ کر ہی پڑھ گئے، بس ہم نے یہی سمجھا تھا کہ ٹھیک ہے عورتوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، بیٹھ کے نمازیں پڑھی، تو ایسا ایسا بعض اوقات معاملہ آتا ہے علمان الحفیظ، یعنی نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، وقت بھی دیا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، نماز ہی نہیں ہوئی، اور اگر یہ تھوڑی سی یہ تکلف برداشت کر لیتے اور اگر اس کو سعادت یہ سمجھے اللہ کے حضور کھڑے ہوئے گئے، سارا دن کھڑے ہو کر کئی کام کرتے ہیں، کچن میں کھڑے ہو کر اسلامی بہنیں گھنٹوں جو ہے وہ برتن صاف کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، گھر کے جو ہے وہ کھانے بیان بنا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں، نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے جو ہے وہ تھکن ہے اس طرح کا، تو یہ عذر یہ قابل قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا سہارا لے کر بھی کھڑے ہوتے تو کھڑے ہو جائے، اگر آپ کو کوئی سہارا ملتا ہے دیوار کا، اگر سہارا لے کر کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے پریشانی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا سیدھا، لیکن سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس سے سہارا لے لے، اگر کوئی ڈنڈا آسا پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے وہ اس کو پکڑ لے، اگر کوئی اور اس طریقے سے کسی وجہ سے، یہاں تک کہ لکھا اگر کوئی خادم وغیرہ ہو اگر اس کا کوئی سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی وہ عمل کرے، اور نماز فرض اور جن میں یہ فرائض ہے قیام بیٹھ کر ادا نہ کرے، یعنی کتنی اس میں احتیاط ہے، اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح بیٹھ جانا بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ شریعت کا یہ بھی حکم ہے اگر کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے پھر اس کے لیے ناقابل برداشت تکلیف ہے آپ، تو جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ آغاز ابتدا سے ہی ایسا کریں، اب مساجد کے اندر کرسیوں کی بالکل بکثرت ہوتی ہے اور مساجد کے اندر جس کا دل کرتا ہے وہ دس دس بارہ بارہ کرسیاں اپنے ساتھ، ایک معذور ہیں تو وہ بھی دس اپنے ساتھ کرسیاں لے کر آ جاتے ہیں، جب اتنی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں تو جو نہیں پڑھنے والا وہ بھی کہتا ہے بہت اچھی سہولت ہے اس پر بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے، تو نماز کے لیے یہ جو ہے وہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی یا جہالت کی وجہ سے، خدا را اپنی نمازوں کو اس طرح ضائع مت کیجئے، بعض وہ ضعیف بوڑھے جو سمجھتے کہ شاید اب ہم اس عمر پہ پہنچ گئے ہم نے قیام نہیں کرنا، بیٹھ کے نماز پڑھنی، اب وہ برسوں سے عمل ہے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، برسوں سے بیٹھ کر نماز پڑھنی، فرائض نماز چل رہی ہے بیٹھ کر نماز ہو رہی ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے، بس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز کے بعد وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نماز کے بعد یہ چل پھر کے جا رہے ہیں، یہ وضو بھی کرتے ہیں، یہ اپنی دیگر ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، مارکیٹ بھی جا رہے ہیں، بازاروں میں بھی دھن دھناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نماز مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں گے، تو یہ انداز یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، قیام فرض ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ہاں البتہ اس میں جو شریعت کی طرف سے چھوٹے ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ عذر کوئی پایا جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ خود کسی عالم دین یا دارالعلوم اہل سنت سے رہنمائی لے لے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، چاہے وہ اسلامی بھائی کے ساتھ ہو یا اسلام بہن کے ساتھ ہو، اپنی رہنمائی لے لیں شرعی طور پر اور پوچھ لیں، اگر آپ کے لیے گنجائش ہے تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر نماز سے پڑھ سکتے گئے، اب اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کرسی لے لیتا ہے، اگر اس کا عذر کھڑا ہونے کا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تو اب اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ جائے، بلکہ کیا کرے، اب وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے تاکہ وہ رکوع بھی کرے اور زمین پر سجدہ بھی کر سکے، سجدہ بھی تو ہے آگے فرض نماز کے، تو وہ سجدہ بھی کرے، تو یہ اس کے لیے حکم شرعی ہے کہ وہ اگر قیام اس سے ختم ہو رہا ہے کسی وجہ سے ساکت ہو رہا ہے عذر کی وجہ سے تو وہ بیٹھ جائے, بیٹھ کر نماز پڑھے, رکوع بھی کرے, سجدہ بھی زمین پر کرے. ہاں وہ مریض کہ جو سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے, کوئی ان کو طاقت ہی نہیں سجدہ کرنے کے حوالے سے, یا ان کو شدید تکلیف ہے ناقابل برداشت, کوئی صورت ان کی ایسی نہیں ہے جو زمین پر وہ سجدہ کر سکے, تو اب شریعت کی طرف سے ان کو یہ حکم ہے کہ زمین سے کوئی ایسی اونچی چیز جو 12 انگل تقریباً 9 انچ اس کی لمبائی والی کوئی سخت چیز, جیسے یہ سخت چیز ہے, اسی طرح کوئی زمین پر ایسی چیز رکھیں جو 12 انگل تک یوں, اور یعنی 9 انچ تقریباً یہ بنتے, اگر ایسی چیز وہ زمین پر رکھ کر اتنا جھک کر اس پر سجدہ کر سکتے ہیں تو اس پر حکم یہی ہے کہ وہ اس کو زمین پر رکھے اور جھک کر اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرے. یعنی ایسے شخص کے لیے بھی عذر نہیں ہے کہ وہ کرسی پر اشاروں کے ساتھ جو کہ وہ نماز پڑھتا رکھے. ہاں البتہ وہ مرد یا عورت جس کے لیے نہ تو زمین پر سجدہ کرنا ممکن, نہ ہی اس سے کوئی ایسی اونچی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کرنا ممکن ہے, تو یہ اس کے لیے عذر بنے گا, اس پر سجدہ ساکت ہے. اور یہ مسئلہ ہے کہ جو جس پر سجدہ ساکت ہو جاتا ہے تو اس پر قیام بھی ختم ہو جاتا ہے, ساکت ہو جاتا ہے. وہ چاہے ایسا شخص اگر کرسی یا سٹول پر اشارے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہے. اور بھی اس میں بہت سے تفصیلی احکامات ہیں. مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ایک رسالہ کرسی پر نماز, کرسی پر نماز کے بارے میں پوری تفصیل ہے, کرسی کہاں رکھیں, مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو تو کیا کریں, تو اس کے درجنوں مسائل اور ہیں جو اس رسالے کے اندر جو ہے وہ درج ہیں. اور آئندہ سلسلوں میں ایک سلسلہ ہمارا مریض کے احکام کے حوالے سے بھی ہے, مریض کی نماز کے احکام, تو اس کے اندر دیگر مرض بھی ذکر کیے جائیں گے, ساتھ امید ہے انشاءاللہ اس پر بھی کلام ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نماز کے بارے میں تیسرا فرض قرات کرنا. قرات نماز کا تیسرا فرض. قرات یہ ہے کہ تمام حروف مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں, ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو, درست طریقے سے قرات کا پڑھنا سیکھنا اور آنا جس سے آدمی اپنی نماز کو درست کر لے, نہ اس کی نماز میں فرض ساکت ہو رہا ہو نہ اس کی نماز کے اندر واجب کی خامی رہ رہی ہو, تو یہ اتنا قرآن سیکھنا تو ہر مرد و عورت مسلمان پر یہ ضروری ہے, فرض و واجب ہے کہ یہ اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھ لے. اتنا قرآن سیکھنا. اب اتنے سے بھی اگر قاصر رہتے ہیں تو یہ انتہائی جو ہے وہ افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ اتنا بھی قرآن نہیں پڑھنا جانتے کہ وہ اپنی نماز کو درست کر سکیں. پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ پڑھنا یہ ہے کہ جہاں بھی آئے شریعت کا حکم آئے کہ اس میں یہ پڑھنا ہے. اب مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض ہے نماز, مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں, پورا مسئلہ لکھ لیجئے, فرض کی 2 رکعتوں میں وتر اور نوافل, ان کی ہر رکعت میں ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے. فاتحہ پڑھنا نماز کے واجبات میں سے, فاتحہ کے ساتھ پھر انہی تفصیل کے ساتھ فاتحہ کے بعد سورت ملانا, 3 آیتیں پڑھنا یا کوئی چھوٹی سورت پڑھنا یا کوئی ایک بڑی آیت اتنی پڑھنا کہ وہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر چلی جائے, تو 3 چھوٹی آیتوں کے مقدار ہو جائے, تو یہ نماز کے واجبات میں. پھر اس کا سنت درجہ بھی آگے آتا ہے. تو اتنا قرآن ہر آدمی کو سیکھنا یہ ضروری ہے. فرض کے کسی رکعت میں قرات کی ہی نہیں یا فقط ایک رکعت میں کی تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. امام کے پیچھے موجود ہیں تو امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی، یہ مسئلہ یاد رکھنے کا، امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت امام کے پیچھے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. امام فاتحہ پڑھے گا مقتدی کے لیے بھی وہی کفایت کرے گا، امام کا سورت پڑھنا مقتدی کے لیے بھی وہی کفایت کرے گا. امام کے پیچھے قراءت قرآن یہ جائز نہیں ہے، امام کے پیچھے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اس کو خیال رکھنا. نماز کا حنفی طریقہ یہی ہے. جن کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا، ضروری شرعی طور پر ان پر ہے کہ دن رات کوشش کریں، دن رات کوشش کریں. یہ نہیں کہ میں نے 15 منٹ فلاں قاری صاحب کے پاس آنا ہے اور اس کے پاس میں پڑھ لوں گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول میں برسوں سے مدرسۃ المدینہ بالغان، جن میں بڑے افراد کو قرآن پڑھانا اور سیکھنا سکھانے کا یہ عمل رہتا ہے، اور بعض اوقات بڑے افسوس کی بات رہتی کہ ہم دینی طور پر مدنی ماحول سے وابستہ بھی ہو جاتے ہیں، برسوں ہو گئے وابستگی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اپنے خود ان معاملات کے اندر فرائض کے حوالے سے توجہ نہیں ہوتی، یعنی قرآن کو درست نہیں پڑھا ہوا ہوتا. تو ان کے اوپر ان کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اس قرآن کے حصے کو اتنا حصہ کم از کم ضرور یاد کریں، پڑھ لیں، حفظ کر لیں کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، یہ بہت ضروری ہے. اور روزانہ الحمدللہ یہاں پر ہمارے ہاں یہ سلسلہ رہتا ہے. چند سالوں پہلے بھی فیضان فرض علوم کورس ہوا تھا تو اس میں بھی قاری صاحب باقاعدہ روزانہ پڑھاتے تھے اور اس میں یہ سلسلہ رہتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہوگا جو یہ درجہ اختیار کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، کہ ہماری قرآت کے اندر کتنی غلطیاں ہیں. اور بعض اوقات چلے بھی جاتے ہیں اور کئی اسلامی بھائی چلے جاتے ہیں، تو اس درجے کو، اس حصے کو بھی آپ اس میں شرکت کریں. یہ بھی فرض علوم کا ہی ہماری کڑی ہے، اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے ہماری قرآت بہتر ہوگی، جب قرآت درست ہوگی تو ظاہر ہے نماز ہماری درست ہوگی. بہرحال یہ تو چند منٹوں کے لیے، آدھے گھنٹے کی تقریباً یہ کلاس درجہ ہوتا ہے. آپ کو اپنے جن کو قرآت کے حوالے سے مسائل گئے وہ دن رات کوشش کریں گے، دن رات کوشش کریں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، ان کو سیکھیں گے. جب تک وہ درست قرآت پر قادر نہیں ہے، کسی درست پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض لازم ہے ان پر کہ اس کے پیچھے جا کر اپنی نماز کو جو ہے وہ ادا کریں. تو بہرحال جو کوشش کرتا رہتا ہے، اور زمانہ کوشش میں ہوتا ہے، اور کوشش بھی ایسی کہ دن رات، تو اس صورت میں تو نماز کس کے گنجائش ہے. لیکن یہ کہ 15 منٹ پڑھ لینا، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھنا، تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ درست نہیں ہے. پڑھنا جہاں بھی شریعت کی طرف سے آئے کہ اس وقت یہ پڑھنا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا آدمی پڑھے، اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی خود سن سکیں، ایسا پڑھنا. برسوں سے بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ صرف تھوڑی سی ہونٹوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں باقاعدہ، یعنی پڑھنا نہیں کہلاتا. مثال کے طور پہ صرف اپنے ہونٹ ہل رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے. اب جب پڑھیں گے تو پڑھنے کا یہ درجہ کہ اس کے اپنے کان سن لیں، اگر کوئی مانے نہیں ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اور درست پڑھ رہے ہیں، آپ کے کان آپ کی باتوں کو، آپ کی آواز کو، آپ کی قرات کو یہ سن رہے ہیں، لیکن اچانک سائڈ سے جنریٹر چلا. اب جنریٹر کا اتنا شور ہوا، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی گاڑی گزری وہاں سے، ٹرین گزر گئی، کوئی اور گاڑی گزری، ایسی آواز پیدا ہوئی کہ آپ یہ اپنی آواز نہ سن سکے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اب اس کی وجہ سے آپ نہ سن سکے. آپ اپنے انداز سے وہ پڑھ رہے ہیں اتنا کہ آپ، اگر وہ مانے نہ ہوتا، رکاوٹ نہ بنتا، تو آپ اپنی آواز کو سن لیتے. تو اتنی آواز سے، یعنی یہ ایک اس کا درجہ ہے پڑھنے کا. اور یاد رکھیں، جہاں شریعت نے پڑھنا فرمایا تو وہاں یہی حکم ہے. جانور کو ذبح کرنے کے وقت پڑھنا ہے اللہ اکبر تو یہی حکم ہے. اب اس میں یہ نہیں کریں گے کہ جو ہے وہ پڑھنے سے صرف ہونٹ کو ہلا لیں اور ہم کہیں کہ حرکت دے دی اور ہم کہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ پڑھنا نہیں کہلاتا ہے. تو اس لیے اس کا احتیاط. بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کچھ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت ہی زیادہ زور سے پڑھتے رہتے ہیں، ساتھ والے ادھر بھی آگے بھی، اس کے دور دور تک یوں آواز پہنچی رہتی. تو یہ پریکٹس کریں گے، آپ خود اس کے بارے میں اگر کوئی بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے جب اس کے کانوں میں آواز آ رہی تو اس کے کان میں بھی آواز جائے گی. تو اتنی ہلکی سی آواز جانا یہ تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. تو اس کی جب بار بار پریکٹس ہوگی بار بار پریکٹس ہوگی, اس سے ارادے کے ساتھ آپ یہ پریکٹس کریں گے کہ مجھے نماز کے اندر اپنا فرض یہ درست بنانا ہے, تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے, سارے معاملات ہمارے لیے سہل ہو جائیں گے. نماز کا چوتھا فرض رکوع کرنا. رکوع کرنا یہ اس کا رکوع کا ادنا درجہ بھی یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچ جائے, ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچ جائیں, اور پورا درست یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے, پیٹھ اس کی جو ہے وہ سیدھی ہو جائے. ادنا یہ کہ جھک جائے, اتنا جھکے گھٹنوں تک اس کے ہاتھ آ جاتے ہیں, یہ رکوع کی تعریف کے اندر آ جائے گا, اس کا فرض ادا ہو جائے گا. سنت کے مطابق کریں گے پیٹھ بھی اس کی جھک جائے گی پوری, یعنی پیٹھ بچھا دے اپنی پوری سیدھی کر دے. اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع اور سجدے کے درمیان پیٹھ سیدھی جو ہے وہ نہ کرے گی, تو اس لیے ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. چند مسائل اس کے حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. امام اگر رکوع میں ہو تو آپ کا کب کب رکوع شمار کیا جائے گا اور کب کب وہ رکعت شمار کی جائے گی. پانچواں فرض, اب چند جو ہے وہ جلدی جلدی میں یہ بیان کرتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ساتوں فرائض جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. پانچواں فرض سجود ہے, سجدہ کرنا. اور سجدہ سب سے زیادہ قرب والی وہ مقام جو مقام ہے سجدے کا کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے, انتہائی عجز اور انکساری والی یہ حالت اور کیفیت کہ آدمی جب سجدے کے اندر ہوتا ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا دعا کیا کرو بکثرت جو ہے وہ. تو سجدے میں پیشانی کا زمین پر جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے, پیشانی زمین پر جمے, اور پیشانی اس طرح زمین پر جمے کے ساتھ جو ہے وہ ناک کی سخت ہڈی, ناک کی ہڈی یہ سخت ہڈی جو ہے وہ یہ نرم نوک یہ والی نہیں, ناک کی جو جہاں سے یہ سخت والی ہڈی سے جڑ رہی, یعنی اتنی ہو کہ ناک کی یہ سختی یہ زمین کی یہ ہمارے اس محسوس ہو سختی جم جائے. اب جیسے فرش پہ پڑ رہے ہیں تو اب یہ تو چیز ہی ایسی سخت ہے کہ آپ جیسے ہی اپنا ماتھا رکھیں گے ناک رکھیں گے سختی محسوس ہو جاتی ہے. بعض اوقات بعض اسلام بھائی وساوس کے اتنے شکار ہو جاتے ہیں کہ زمین کے اوپر بھی اپنے سر کو ہلاتے رہتے ہیں, ابھی اور کتنا زمین کو آپ نیچے لے کے جائیں گے, زمین کو تو کچھ نہیں دبا سکیں گے. تو وہ اپنی ناک میں تکلیف اذیت دے دیتے ہیں, ماتھے کو اذیت دے دیتے ہیں, تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں, اور وہ نماز پڑھنا ہی ان کے لیے جو ہے وہ ایک دشوار عمل ہوتا ہے. اب آپ پڑھ رہے ہیں فرش ہے گئے, آپ نے ماتھا رکھا, آپ نے رکھ دیا سختی, آپ کو ماتھا ٹیکتے گی زمین پر جمتے گی اس کی سختی جو ہے وہ یہ محسوس ہو جاتی ہے. اسی طرح ناک کی ہڈی, ہاں نرم حصہ ہے, قالین پر پڑھ رہے ہیں اور قالین بھی ایسا کہ جس کی کئی تہ بچھی ہوئی ہیں, نرم ہے بالکل, دباتے جائیں اور دبے, دبائیں اور دبے. جب ہمارے ہاں یہ نارمل قالین ہے جس پر آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نماز پڑھتے گئے, تھوڑی سی احتیاط توجہ آدمی ایسے کرتا ہے کہ تھوڑے سے موٹے کپڑے, جیسے یہ بھی موٹا ہے, کہ اس کے اوپر تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ سجدہ کرے. مساجد کے اندر قالین بچھے ہوتے ہیں جہاں نرم قالین ہوتے ہیں, جو نارمل عام دریاں ہوتی ہیں تو وہ تو سختی فوراً ہی محسوس ہو جاتی, نرم ہوتے ہیں کچھ دبانے پڑتے ہیں تو دبائیں, یہ ضروری ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی سختی جو ہے وہ محسوس نہ ہو تو اس کو کچھ دبائیں, اور وہ ایسی چیزیں کہ جو دبانے سے دبتی رہے اس کی کوئی ٹھہرو ہی نہیں آ رہا اور دبے, جیسے اسپرنگ والے گدے ہوتے ہیں اور دباؤ اور دباؤ اور دباؤ تو یہ لگے ہی رہیں گے آپس میں اس طرح, تو ایسی جگہ پر نماز درست نہیں ہوگی, اس پر آپ نماز مت پڑھیں گے گا. ایسی جگہ جس کو آپ دبائیں تو دب جائے, اب دبے تو اب سختی محسوس ہو جائے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. اس میں سجدے کے اندر ایک پیشانی ناک کی ہڈی جس کا لگنا واجب ہے, قصدن اگر چھوڑیں گے تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں دو بار سجدہ کرنا ہر رکعت میں فرض ہے, دو بار سجدہ کرنا, سجدہ دو بار کرنا ہر رکعت کا حصہ اور فرائض میں سے ہے. زمین پر سجدہ اس طریقے سے کریں کہ آپ نے جب سجدہ کیا, کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا, دونوں پاؤں یہ زمین پر لگ گئے، گھٹنے زمین پر لگ گئے، دونوں ہاتھوں زمین پر، پیشانی آپ کی اس انداز سے زمین پر لگی کہ ناک کی یہ سخت ہڈی یہ بھی آپ کی زمین پر جم چکی گئے، تو یہ سات اعضاء ہو گئے اور یہ کہلاتے ہیں اعضاء سجود۔ ابتدا کے اندر جن نپاکی اور نجاست کا ذکر کیا کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ جگہ سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں اعضاء سجود یعنی یہ حصے ٹچ ہو رہے ہیں اور یہ حصے لگ رہے ہیں۔ تو اب اس انداز سے آپ کریں۔ اب پاؤں، بعض اوقات ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور برسوں سے نماز ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ یہ لگنا فرض میں سے گئے۔ انگلی کا پیٹ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی جیسے یہ انگلی ہے تو یہ اس کا ادھر کا حصہ، یہ حصہ نہیں جو کونے ہیں ایسے بالکل۔ تو بعض زمین سے پاؤں لگاتے ہیں اس انداز سے کہ ان کے پاؤں میں یہ ہے، وہ مڑے نہیں، انگلیاں جو ہے وہ مڑ نہیں رہی، ان کا پیٹ نہیں لگ رہا۔ بعض بالکل زمین سے اتنا اوپر رکھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو یہ کیا معاملہ ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پاؤں پہ دوسرے پاؤں کو چڑھا دیتے ہیں، ایک پاؤں زمین پہ دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، اس کی کوئی انگلی زمین پر ہی نہیں لگ رہی۔ تو یہ طریقے غلط طریقے ہیں، درست طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سجدے کے اندر جب جائیں گے تو پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ یہ لگنا فرض میں سے گئے، دونوں پاؤں کی تین تین انگلیاں، دونوں پاؤں کی تین تین انگلیاں یہ لگنا واجبات میں سے گئے، اور اس طریقے سے آپ سجدہ کریں کہ آپ کی پانچوں انگلیاں قبلے رخ ہو جائیں، مڑ جائیں، ان کے پیٹ لگ جاتے گئے، تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی سنتوں پر عمل کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو اس کو برکت یہ ملتی ہے، سنت کا ثواب ملا، واجب بھی ادا ہو جاتے ہیں، اس کے فرائض بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی کوشش کریں نماز کو سنتوں بھری نماز اس طرح بنائیں کہ ان کی سنتوں کا بھی خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ جو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا عادی بن جائے گا تو پھر اس سے کوئی واجب بھی نہیں چھوٹے گا، فرض چھوٹنا تو دور کی بات ہے، تو سنتوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور وہ سنتیں موقعہ جن پر بعض کا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بکثرت وہ ترک ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کی عادت بنانے سے ویسے ہی آدمی جو ہے وہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے سجدے کی حالت یہ بالکل احتیاط کے ساتھ یہ حکم جو ہے میں نے جو ذکر کیا یہ مردوں کے بارے میں یہ بیان ہے، خواتین کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں وہ پانچوں کے پانچوں اس طریقے سے جو ہے وہ لگیں یا ان کے پاؤں کے پیٹ ایسے لگیں، خواتین کے لیے مسئلہ جدا ہے۔ اور یہ مسئلہ جو میں نے ذکر کیا پیشانی اور ناک کے حوالے سے خواتین کا حکم یہی ہے، پاؤں کے حوالے سے ان کا جدا ہے۔ عورتوں کے لیے سجدہ چونکہ اس حالت میں کرنا ہوتا ہے، سمٹ کر سجدہ کریں کہ وہ بالکل جو ہے وہ ان کی پنڈلیاں زمین سے چپک جائیں اور رانے پنڈلیوں سے چپک جائیں، اور سمٹ کر اس طریقے سے سجدہ کریں، چاہے وہ پاؤں پیچھے کی جانب نکالتے ہیں دائیں جانب نکال لیں، اور اس طریقے سے ان کا ایک مخصوص انداز اور مخصوص طریقے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ مرد اور عورتوں کی نماز میں بعض اوقات کئی مقامات پر فرق بیان کیے گئے اور وہ شریعت مطہرہ نے عورتوں کے پردے کے حوالے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے تاکہ ان کے اعضاء وغیرہ اس سے جو ہے وہ واضح نہ ہوتے ہو۔ نماز کے اندر سجدہ ہے، سجدے کے بعد قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ یہ کہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض میں سے گئے، قاعدہ اخیرہ نماز کے فرائض میں سے گئے، قاعدہ اخیرہ نماز کے فرائض میں سے گئے۔ نماز کا ساتواں فرض اور آخری فرض خروج بھی سنعی ہی، قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام اور کلام وغیرہ سے کوئی ایسا فعل کرنا جو نماز کے منافی ہوتا گئے قصدن، تو یہ اس کا خروج بھی سنی کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اس کے لیے واجب یہ ہے کہ سلام کہنا، اور سنت طریقے کے مطابق پورا کہیں گے تو اس میں واجب بھی ادا ہوگا، نماز کا فرض بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہ کہہ کر نماز سے جو ہے وہ باہر ہونا، یہ خروج بھی سنعی نماز کا ساتواں فرض ہے۔ یاد رکھیے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی باتیں آج کے سلسلے میں ذکر کی ہیں، بعض صرف شرائط کو ذکر کیا ہے، بعض صرف فرائض کو ذکر کیا ہے، اور نماز کے اندر شرائط بھی یہ پہلے ہیں، فرائض نماز کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ واجبات بھی ہیں۔ اگر ہم نماز کے واجبات کا علم نہیں سیکھیں گے صرف فرض کے اوپر پورا رہیں گے تو واجب نماز کا اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑے گا تو اس کی وجہ سے اس کی نماز کی واجب الاعادہ ہوگی گناہگار بھی ہوگا اور اگر کسی کا بھولے سے واجب ترک ہوتا ہے تو وہ نماز اس کی سجدہ صاحب سے درست ہو جاتی ہے لیکن سجدہ صاحب نہ کیا تو بھی اس کی نماز اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتی ہے تو صرف ایک علم یہ ہمیں سیکھنا کافی نہیں ہوگا نماز کے لیے کہ نماز کی شرائط سیکھ لی نماز کے فرائض سیکھ لیے واجبات کی طرف ہم توجہ نہ کریں یہ درست طریقہ نہیں ہے ہم نماز کے واجبات کا بھی ہمارا ان شاء اللہ وجل فرض علوم میں ایک سلسلہ پورا گئے بیان گئے جس میں نماز کے واجبات بھی گئے مکروہات مفسدات کا بھی ایک پورا بیان گئے تو آپ یہ پورے طریقے سے پورے بیانات میں ان میں بھی شرکت کیجئے گا تاکہ نماز کی شرائط فرائض آج ہم نے سیکھی واجبات مکروہات تحریمہ وغیرہ ہم وہاں اس بیان میں سیکھیں اور درست طریقے سے اپنی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہماری سب کے آج کی اس نشست کو آج کے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو شریعت متحرک کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس وقت کے سلسلے میں مدنی قاعدے کی تختیاں پڑھتے ہیں ان کے قواعد اور ادائیگی سیکھتے ہیں آج تختی نمبر 6 چونکہ آخری ہی لائن پڑھائی جائے گی حجے میں اور رواں میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں الحمدللہ مدنی قاعدے کے ساتھ ساتھ نماز کے اذکار بھی ہم سیکھتے ہیں اور نماز کے اذکار میں آج جو تسبیح پڑھی جائے گی رکوع کی تسبیح کو دہرائیں گے اور رکوع سے کھڑے ہونے کو کھڑے ہونے کی حالت میں جس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جو پڑھا جاتا ہے اس کو بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک بات اور بھی کہ سبحان ربی العظیم کب سبحان ربی الکریم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ عظیم پڑھنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں اس کی کچھ وضاحت نماز کے احکام سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اہم مسئلہ ہے آئیے سب سے پہلے ہم اپنے سبق کی طرف اور سبق پر جانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو بھی پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کی سبق نمبر 6 اس تختی کو کھول لیجئے آئیے اس کی آخری لائن جو کہ پڑھنا باقی رہ گئی تھی اسے پڑھ لیتے ہیں حجوں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دال زبر د را زبر را در جیم زبر ج درج تا دو زبر تن درجتن قاف زیر قی را زبر را قرا دال زبر دا قرا دا تا دو زبر تن قرادتن قرادتن عين زبر ع لام زبر لا على قاف زبر ق على ق تا دو زير تن علقة علقة سين زبر س فا زبر ف سفا را زبر را سفر تا دو زير تن سفرت شين زبر ش جيم زبر ج شج شج را زبر را شجر شجر تا دو پیش تن شجرت شجرة قاف زبر ق تا زبر تا قط قط را زبر را قطر تا دو پشتون قطرة قطرة. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ اس تختی کے اختتام پر ہم اس تختی کو رواں سے پڑھیں گے. حجوں سے ہم نے پڑھ لیا, اب اس کو رواں سے پڑھتے ہیں. رواں سے پڑھنے میں احتیاط وہی ہوگی کہ حروف کی ادائیگی میں خاص فرق, جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں وہ پر پڑھے جائیں, جو باریک پڑھے جاتے ہیں وہ باریک پڑھے جائیں. آئیے اس فرق کو برقرار رکھتے ہوئے اس تختی کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی ادائیگی کو چیک کر لیں کہ ہماری اپنی ادائیگی کیسی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, اور ہمیں کتنی محنت کرنی ہے اپنی ادائیگی کو بہتر کرنے کے لیے. پڑھیں, نزل خلق خلق. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا جب سبق پڑھایا گیا تھا اسی وقت کہ خوف پر پڑھا جاتا ہے, لام باریک ہے, قاف پر. اب ایسا نہ ہو کہ یہ پورا مکمل پر ہو جائے, خلق جیسے پڑھا جاتا ہے, خلق لام باریک نہیں کیا جاتا, خلا لام باریک کیا جائے گا. خلق خلق صدق. اب یہاں پر بھی دیکھیے دال ہے درمیان میں اور شروع اور آخر میں پر حرف ہے, اگر اس طرح پڑھا صدق تو دال بھی پر ہو جائے گا. صدق صدق دال کو باریک رکھیں گے. صدق یدک بلغ طبع طبع جعل فعل نظر ذكر 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 كسب إبلي إبلي رسول رسول صحف ثلث سدس حرم ربع حمد خطيف ملك تزيد تجد يلج قتل سئل قرئ قرئ همزة زبر آ قرئ قماري قماري كبار حشيرا أحدا مرضا أملا هدى طوا طوا طا کو پر پڑھیں گے واو کو باریک پڑھیں گے طوا قرن مسد مسد ثمن سخط سخط غلل و پر پڑھیں گے غلل فئت عنق نفر صمد غضب لعب أذن كتب درجة قردة علقة سفرة شجرة قطرة الحمد لله عز وجل. سبق نمبر 6 مدنی قاعدے کی تختی نمبر 6 کا اختتام ہوا. سبق نمبر 7 کے قواعد اسے ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب اس تختی کو ہمارا پڑھنے کا آغاز ہو تو ہم اچھے طریقے سے قواعد کے مطابق اس تختی کو پڑھنے میں کامیاب رہیں. سبق نمبر 7. اس سبق کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ساکن حروف آئیں گے اور اس سبق کے اندر حروف مدہ کا بھی بیان موجود ہے. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ کب ہوتا ہے، کب ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ موجود ہے تو مدنی قاعدے کے اندر اس کا قاعدہ لکھا ہوا ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی. تو یہ 3 حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب ان کو پڑھنا کس طرح ہے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ان کی مقدار ہے 1 الف. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 1 الف کسے کہتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہماری جو بند انگلی ہے، شہادت کی یہ جو بند انگلی ہے، اس کو نارمل انداز میں، عام حالت میں جس طرح کھولی جاتی ہے، یہ 1 الف ہے. نارمل انداز میں اس کو کھولا جائے، شہادت کی بند انگلی کو جس طریقے سے کھولا جا رہا ہے، یہ 1 الف کی مقدار ہے. اب مثال کے طور پر کوئی اس طرح پڑھتے ہیں، با الف زبر با، ہے نا، بہت زیادہ لمبا کھینچ دیا. بعض اس طرح بھی پڑھتے، با الف زبر با، با واپس بو، با یا زیر بی. تو صحیح مقدار کیا؟ صحیح مقدار کا تعین آپ کی شہادت کی بند انگلی کھولنے یا کھلی ہوئی شہادت کی انگلی کو بند کر لیجئے، یہ 1 الف کی مقدار ہے. ہو سکے تو اس کی ایک مرتبہ پریکٹس کر لیجئے تاکہ صحیح مقدار ہم جان سکیں. 1 الف کی مقدار یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. ہم آگے جتنی بھی مدات کھینچتے ہیں، مثال کے طور پر مد متصل ہے، اس کے قاعدے میں اس کی مقدار آتی ہے کہ مد متصل کو 2, 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچیں. اب 2, 2.5, 4 الف کی جو مقدار ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو ایک الف کی مقدار جب پتہ چل گئی تو ڈھائی الف کی مقدار بھی معلوم کر لیں گے، دو الف کی بھی معلوم کر لیں گے، اور چار الف کی بھی معلوم کر لیں گے. تو صحیح ادائیگی کی تھوڑی سی پریکٹیکل کر لیجئے، یہ دیکھ لیجئے. با، جیسے با الف زبر با ہمیں پڑھنا ہے نا حروف مدہ میں، تو اس کی ایک الف کی مقدار کیسے بنے گی آپ دیکھ لیجئے. با با بو، یہ ایک الف کی مقدار ہے. نارمل انداز میں آپ کی انگلی کھل جائے یہ ایک الف کی مقدار ہے. اگر آپ اس انگلی کو آہستہ آہستہ کھولیں گے با تو بڑھ جائے گا. نارمل انداز میں کھولنا ہے، بغیر رکے کھولنا ہے. تو یہ با 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 با، پریکٹس کر لیجئے. با 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 بو بو بی بی بی، یہ مقدار کا تعین اور اس کا عملی طریقہ پریکٹیکل بھی کر لیا آپ نے. تو اب اس ایک الف کی مقدار حروف مدہ کو کھینچنا ہے. قواعد یاد بھی ہوتے ہیں لیکن کھینچنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں. یہ اہم غلطی تھی جو عموماً ہوتی ہے حروف مدہ کے پڑھنے میں. قواعد یاد ہوتے ہیں، پوچھا جائے حروف مدہ کتنے ہیں، تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر، الف مدہ کہتے ہیں. کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر. لیکن جب کھینچنے کی باری آتی ہے تو ہم غلط پڑ جاتے ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو غلطی نہیں کرنی. تو یہ حروف مدہ کی قواعد تھے، حرف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. آئیے اس تختی کا آغاز بھی کر دیتے ہیں تاکہ جو ہم نے عملی طریقہ ابھی پریکٹیکل کیا ہے اس کو عملی جامع پہنا سکیں. سبق نمبر 7، حرف مدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با با واو پیش بو اب یہاں ایک غلطی سامنے آ رہی ہے نا. با واو پیش، واو پڑھایا تھا یا واو پڑھایا تھا؟ واو صحیح ہے، تو واو کے بجائے واو کر لیجئے. با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی با بو بی تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی. اگلا حرف سا الف زبر سا 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 واو پیش سو سا یا زیر سی سا سو سی جی الف زبر جا جیم واو پیش جو اب دیکھیں مقدار کچھ آگے پیچھے ہو رہی ہے. اگر انگلی کا سہارا لے لیں پریکٹیکل کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. جو جی اب سب کی ایک ساتھ رک گئی، ورنہ ایسا ہوتا ہے کسی کی آگے کسی کی پیچھے ختم ہوتی ہے آواز. تو ایک الف کی مقدار جو جیم یا زیر جی جا جو جی جا جو جی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش حو ح یا زیر حی ح حو حی ح الف زبر ح ح واو پیش خو خ یا زیر خی خ خو خی. اب اس حرف کو پر بھی ادا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ خ حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھیں گے اور ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے. دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی. الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 7 کی کم و بیش 4 لائنیں ہم پڑھ چکے ہیں. کوشش کریں گے کہ کل اس تختی کو ختم کر لیں. آئیے اب ہم اپنے نماز کے اذکار جس کی ہم ادائیگی کرتے ہیں, درست ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور تسبیح رکوع یہ کل پڑھا دیا گیا تھا, دہرائی کرنے کے بعد تسمیع کی تسبیح انشاءاللہ پڑھائی جائے گی. تسبیح رکوع سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ربی العظیم عظیم پڑھیں گے. لا, کیا آپ کو معلوم ہے وا کا مخرج کیا ہے؟ وا کا مخرج ہے زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. وا کا مخرج ہے, پہلے بیان کیا جا چکا ہے لیکن دوبارہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم جب کلمات یا آیت میں وا پڑھتے ہیں تو وا کے بجائے زا پڑھ دیتے ہیں, عظیم عظیم کے بجائے عظیم پڑھ دیتے ہیں. کیونکہ ہماری مادری زبان میں وا جو ہے یہ زا پر ادا کیا جاتا ہے. جیسے کسی کا نام محمد عظیم ہے تو ہم کہتے ہیں محمد عظیم, کسی کا نام منتظر جیسے ایک لفظ ہے منتظر یا انتظار کرنا منتظر, ہم کہتے ہیں منتظر یا انتظار. وا کو زا سے بدلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے کی طرف آتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور اس حرف کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے وا کے بجائے زا نکلتا ہے. اب ہمیں اس کی ایسی کوشش کرنی ہے, ایسی کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھولے سے بھی ہمارے منہ سے وا جو ہے یہ زا نہ نکلے. وا جو ہے یہ ہمارے منہ سے زا نہ نکلے، ورنہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز کے اندر اس انداز سے پڑھ رہے ہوں اور ہماری نماز جاتی رہے۔ چنانچہ نماز کے احکام صفحہ نمبر کتاب کے 209 پر یہ مسئلہ موجود ہے، اکثر لوگ ط ت سین صاد س حمزہ عین ہ ح ضاد لال و میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم یعنی وا کے بجائے زا پڑھ دیا، نماز جاتی رہی۔ لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ تو نماز کے احکام سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ سبحان ربی العظیم جسے نہیں پڑھنا درست آتا تو وہ جب تک سبحان ربی الکریم اس وقت تک پڑھے جب تک عظیم اس کا درست نہیں ہو جاتا۔ تو وا کی ادائیگی عموماً ہمارے یہاں بہت کم ہی صحیح کر پاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر فرائض علوم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مدنی قاعدے کا یہ سلسلہ ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنا وا درست نہ کر پائے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی سستی ہوگی۔ تو آئیے اس وا کو درست کر لیتے ہیں۔ زال آپ پڑھتے ہیں، زال زال حرف زال، اس کا بھی مخرج یہی ہے کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، یہاں سے زال ادا ہوتا ہے۔ آپ زال کو موٹا کر دیں تو یہ بن جائے گا و، کیا بن جائے گا؟ ز و۔ اب پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، یہ تو ہمارا کل کا سبق تھا، آج کا سبق تسمیع، پڑھ لیجئے سمیع اللہ ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اب سمیع اللہ، سمیع اللہ او نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ سمیع اللہ، اللہ کے نام کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ہا پڑھیں گے، سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ مزید سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله.
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.